Ya İmam, ya İmam, ya İmam, ya İmam, ya İmam, ya İmam, ya İmam, آپ کے منتظر ہے یہ غلام.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اللہم انتکنی بالہدا والحمن التقویٰ. اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید وہو اصدق القائلین ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها من عبادي الصالحون. بہت مشکل ہے ان حضرات کے لیے جو خود خطیب ہے اور لوگوں کو وعظ و نصیحت بھی کرتے ہیں، خطابات بھی کرتے ہیں، ان کے لیے سننا بہت مشکل ہوتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ بڑے صبر و تحمل کے ساتھ علماء کرام کی گفتگو سماعت فرما رہے ہیں، اس لیے آپ کا اجر دوہرا ہے، دگنا ارج ہے انشاءاللہ تعالی، ایک صبر کرنے کا اور ایک ان باتوں کو سننے کا. پروردگار عالم آپ سب کو صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر، بابرکت، دین مقدس اسلام کی اس سے زیادہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال کچھ باتیں ہم بھی آپ کی خدمت میں سنانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور اسی طرح سے امید کرتا ہوں کہ کمال تحمل و بردباری سے جس طرح آپ نے پہلے گفتگویں سماعت فرمائی ہیں اور ہماری ٹوٹی پھوٹی باتیں بھی آپ سماعت فرمائیں گے. اور یہ جو مجلس علماء مکتب اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام ہے، اصل ہمارا کام اس طرح کا ہے کہ ہم علمی نشستوں کا اہتمام کریں، علمی گفتگو ہو، تبادلہ خیال ہو، اور جو جدید زمانہ ہے اس میں ہم دین مقدس اسلام کے پیغام کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں اس بارے میں گفتگو ہو، اور ہم اپنے تجربات کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی ضروری اور اہم بات ہے، اور اس بات کی شاید ہم سب کو ضرورت ہے. جہاں آپ کو ضرورت ہے ہمیں بھی ضرورت ہے. ہم آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ باقی علماء کرام سے استفادہ کرتے ہیں. پروردگار عالم ہمارے اس کام میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں بصیرت دے کہ ہم اس کو بہتر سے بہتر اس کام کو انجام دے سکیں. مختصر طور پر جو بات عرض کروں گا، دیکھیں اس وقت اس دنیا کے انجام کے بارے میں دو قسم کی رائے ہے، اور علمی طور پر بھی ہیں اور ایک عام فہم جو بات ہے وہ بھی اس طرح سے ہے کہ اس دنیا کا انجام کیا ہوگا. ایک دنیا کی موجودہ صورتحال ہے جس میں ظالم فرعون اس زمین پر قابض ہے، پوری دنیا پر ان کی حکومت ہے، اور جہاں وہ چاہتے ہیں، جس طرح کا نظام چاہتے ہیں، جس طرح کے افراد چاہتے ہیں، وہ اپنی من مانی کرتے ہیں. عوام بیچاری کچھ بھی کرتی رہے لیکن ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی. بعض جگہوں پہ عوام میں شعور نہیں ہے، جہاں شعور ہے وہاں پر بھی بہرحال ان ظالم قوتوں کا غلبہ اور قبضہ ہے. اگرچہ ابھی ان کا جو جادو ہے، یو تلسم ہے، وہ آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ایک صورتحال ہے. اب اس میں اس دنیا کا انجام کیا ہوگا، اس بارے میں ایک منفی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اسی طرح سے سلسلے چلتے رہیں گے، ظالم لوگ حکومت کرتے رہیں گے اور جو غریب ہیں، مظلوم ہیں، وہ اسی طرح سے پستے رہیں گے، لوگوں کے حقوق پامال ہوتے رہیں گے، اور ایک دن ایسا کوئی آئے گا کہ جنگ چھڑ جائے گی، عالمی جنگ، ایٹمی جنگ ہو جائے گی، اور یہ دنیا کیا ہو جائے گی، تباہ ہو برباد ہو گئی، یا دو سے سیارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، کوئی ایسا حادثہ رونما ہوگا جس سے یہ دنیا جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ ایک جو ہے اس کائنات کے بارے میں منفی رائے ہے. اب جبکہ دوسری طرف جو نظریہ ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری طرف جو رائے ہے، جو نظریہ ہے جس کو ہم نظریہ مہدویت کے عنوان سے یاد کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ نہیں، اس دنیا کا انجام بہت خوبصورت ہے اور اس کا ایک روشن مستقبل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ ظالم ختم ہو جائیں گے، شریر لوگوں کا خاتمہ ہو جائے گا، اور فرعون صفت لوگ یہ اپنے عبرتناک انجام تک پہنچیں گے، اور یہ زمین اور اس کی حکومت یہ سب اللہ کے صالحین بندوں کے ہاتھ میں ہوگی، عدل و انصاف کا دور دورہ ہوگا، امن و امان ہوگا، اور ایک دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک خاتون اکیلی سفر کر سکے گی، اور جو محاورتاً استعمال ہوتا ہے کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پئیں گے، یعنی اس طرح سے امن و امان ہوگا، معاشری ترقی اپنے عروج اور کمال تک پہنچے گی، سائنسی ترقی بھی اپنے کمال تک پہنچے گی، عقلیں کامل ہو جائیں گی. تو یہ ایک یہ مستقبل کا یہ تصور ہے جو نظریہ مہدویت کے اندر موجود ہے، یہ مثبت نظریہ ہے. اور خود اگر انسان کسی چیز کے بارے میں مثبت سوچ رکھتا ہے، یہ خود انسان کے اوپر ایک اچھے اثرات اس کے مزاج پر، اس کے ذہن پر اچھے اثرات مترتب کر دیے. منفی سوچ، منفی نظریہ خود انسان کے اندر بھی برے اثرات مترتب کرتی ہے. اب ان دو نظریوں کی جو خصوصیات ہیں یا اس کے جو معاشرے پر اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ کیا ہے، میں نکات کی صورت میں بیان کر دوں. جو پہلا نظریہ ہے، جو منفی رائے اور منفی ایک سوچ رکھتا ہے اس کائنات کے انجام کے بارے میں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ نمبر ایک، مایوسی، کہ کچھ جو خصوصاً وہ لوگ ہیں جو بیچارے ظلم کا شکار ہیں، مظلوم ہیں، محروم ہیں، مستضعف ہیں، ان کے اندر مایوسی پھیلتی ہے کہ بھئی یہ کچھ بدلنے والا نہیں ہے، یہ ہماری حالت جو ہے وہ نہیں بدلے گی، مایوس ہو جاتے ہیں. دوسرا یہ کہ یہ ایک بدگمانی ایجاد کرتا ہے اس سسٹم کے بارے میں، اس کائنات کے بارے میں. اگر خدا پر یقین ہے تو اس پر بھی بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کیا اس لیے کہ ہم ساری زندگی نسل در نسل اس ظلم و جور کا شکار رہے. تو بدگمانی، مایوسی. جب مایوسی پیدا ہوتی ہے تو کسی بھی کام کے لیے حرکت، اس کا جو انگیزہ ہے، جو عامل ہے، محرک ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان کا کسی چیز کو کام کرنے کو دل نہیں کرتا، وہ مایوس ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں معاشرے میں بھی جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ پھر کوئی حرکت نہیں کرتے، مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمارے کرنے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ چیزیں ایسی رہیں گی، کچھ بدلنے والا تو ہے نہیں، لہذا ہم کیا کر سکتے، ہماری یہ کوششیں بے سود ہیں، بیکار ہیں. تو جو عمل کا اور ایکٹیویٹی کا اور سرگرمی کا، فعالیت کا جو انگیزہ ہے یا حالات کو تبدیل کرنے کا جو محرک ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. لہذا کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیتا ہے انسان، کہ جدھر ہمیں لے جائیں گے ہم ادھر چلے جائیں گے. خود سے کچھ کرنے کی ہمت اور حوصلہ انسانوں کے اندر موجود نہیں رہتا. اگر یہی نظریہ معاشرے پر حاوی ہو جائے تو معاشروں کی یہی خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں، سست روی ہو جاتے ہیں. حالات کو قبول کر لیتا ہے انسان اور معاشرہ جس طرح کے حالات ہیں، اور اس میں کوئی بھی تبدیلی جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس میں نہیں لے کے آتا. تو نتیجہ تن کیا ہے، خدا کیا فرماتا ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی جب تک کہ خود وہ اپنے اندر تبدیلی نہ لے کے آئے، تو یعنی کچھ پھر تبدیل ہونے والا نہیں ہے. اور آخر میں کیا ہے کہ وہ اس حالات کی ستم ظریفی کو کے آگے سر تسلیم خم کر لیتا ہے، اس ظلم کو قبول کر لیتا ہے، ظالم کے ظلم کو برداشت کرتا ہے اور اس کو اپنی قسمت سمجھ لیتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ. تو اب دیکھیں اس کے یہ منفی نظریات، جبکہ جو دوسرا نظریہ جس کو ہم کہتے ہیں نظریہ مہدویت ہے، جس پر ہمارا ایمان اور ہم سب کا عقیدہ ہے، یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ایک تو مثبت سوچ ہے، مثبت نظریہ ہے. اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے، اور یہ جو امید ہے یہی تو سب کچھ کراتی ہے. کہتے ہیں نا کہ انسان ہم امید پہ زندہ رہتا ہے. مریض کو بھی جب اس کو یقین ہو جائے کہ میں اب بچنے والا نہیں ہوں، اگر وہ 2 مہینے میں مرے گا شاید وہ 10 دن میں مر جائے گا، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں نا. اور بعض مریض آپ دیکھیں کہتے ہیں اپنے ول پاور کے ذریعے سے زیادہ زندگی کر جاتے ہیں. اگر امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے تو وہ معاشرہ بھی اپنی موت آپ مر جاتا ہے. لیکن اگر ظاہری وسائل نہ بھی ہوں لیکن انسان کو امید ہو اپنے بچنے کی، حالات کی تبدیلی کی، بہتری کی، تو وہ بہتر جو ہے وہ لمبی زندگی کر سکتا ہے. تو امید دلاتا ہے یہ نظریہ، امید مستضعفان. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہے؟ امید مستضعفان ہے. ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جو زمین میں کمزور کر دیے گئے ان کے بارے میں اللہ کا ارادہ کیا ہے؟ ونجعلہم ائمہ، ہم ان کو اس دنیا میں، اس کائنات میں امام قرار دیں گے، رہبر قرار دیں گے، قائد قرار دیں گے، وہ لیڈ کریں گے دنیا کو اور انہی کو ہم وارث بنائیں گے. یہ امید اس کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر. جو معاشرہ مہدویت کے عقیدے پر ہے اس معاشرے کی یہ خصوصیت کہ وہ معاشرہ جو ہے وہ امیدوار ہوتا ہے، یعنی امید، امنگ، ارمان اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. نتیجتاً کیا، جب امید ہوتی ہے تو اس کے اندر عمل کا انگیزہ پیدا ہوتا ہے، فعالیت کا، سرگرمی کا، کچھ کر گزرنے کا جو عامل ہے، انگیزہ، وہ اس کے اندر پوری قوت کے ساتھ پھر موجود ہوتا ہے. اور پھر اس کے نتیجے میں وہ حالات کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرتا، وہ ظالم کے ظلم کو قبول نہیں کرتا، وہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، وہ ظلم و ستم کے خلاف جد و جہد کرتا ہے اس امید کے ساتھ، کیونکہ اس کو یقین ہے بالآخر ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا، یہ ظالم مٹ جائیں گے، ظلم و ستم ختم ہوگا. یملا اللہ الارض کس استم و عدلا کما مل ظلم و جورا، یہ جو خدا کا وعدہ ہے یہ 100% سے بھی اگر اگلی کوئی چیز ہے تو یقین ہے کہ یہ محقق ہوگا. لہذا کیوں نہ جو عقیدہ مہدویت پہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کہتا ہے کیوں نہ میں بھی اپنا اس میں ایک کردار جو ہے وہ اپنا ادا کروں. وہ ظلم کے سامنے تسلیم خم نہیں ہوتا، وہ حالات کے سپرد اپنے آپ کو نہیں کرتا، وہ ان حالات کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو حالات کے بہاؤ میں نہیں چلاتا بلکہ اس کی مخالف سمت میں جو ہے وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے. اور یقین جانے جیسا کہ ابھی دوسرے علماء نے بتایا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد ہمارے شامل حال ہے، ہم تھوڑی سی حرکت کریں اس میں برکت خدا کی ذات عطا کرتی، امام زمان علیہ السلام کی عنایت سے وہ کام کئی گنا زیادہ جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. تو یہ عقیدہ مہدویت کے کیا ہیں؟ اسرات ہیں. اور ایک ظلم کے خلاف جد و جہد نظریہ مہدویت پر ایمان رکھنے والوں کے اندر موجود ہوتی ہے کہ وہ ظلم کو قبول نہیں کرتے، وہ ظالم کو قبول نہیں کرتے، اور اس سے ایک روشن مستقبل ان کے مد نظر ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ الحمدللہ یعنی امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا جو ظہور ہے، یعنی جو جو ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہ ظہور جو ہے وہ نزدیک سے نزدیک تر ہو رہا ہے. دیکھیں آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے جب ہم اس یہ بات کرتے تھے اس وقت کیا حالات تھے، اور آج 40 سال کے بعد آپ دیکھیں کہ کتنے ہم نزدیک ہو چکے. آج سے 10 سال پہلے بھی شاید یمن کا کوئی نام ہی نہیں تھا، جبکہ کتابوں میں امام کی جو ظہور ہے اس میں بڑے شد و مد کے ساتھ یمانی کا تذکرہ ہے، یمن کا ذکر ہے، لیکن ظاہر میں کہیں پر بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. آج آپ دیکھیں کتنی بڑی قوت بن کے سامنے آیا، اور وہ بھی ظلم عالمی ظالمین کے خلاف، ان کے سامنے جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑا ہوا. آج امریکہ، انگلستان، یہ جتنے ہیں بحیرہ احمر میں، اگر آپ دیکھیں کہ مظلوموں کی حمایت میں ظلم کے خلاف وہ پا برہنا لوگ، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ مجاہدین ہیں جنہوں نے کلاشنکوف اٹھائی، بعض دفعہ ان کے پاؤں میں جوتی بھی نظر نہیں آتی، شاید وہ ان کے بدن پر پورا لباس بھی نہیں آتا، لیکن وہ کیا ہے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں. تو اس سے ہمیں اور زیادہ یقین ہو جاتا ہے کہ یہ مرحلہ انشاءاللہ تعالی نزدیک سے نزدیک تر ہے. بعض مفکرین اور جو اسلامی محققین ہیں، ان کا یہ نظریہ ہے کہ جس طرح سے غیبت دو قسم کی ہے، غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ، اسی طرح سے ظہور کی بھی دو قسم ہے، ایک ظہور صغریٰ اور ایک ظہور کبریٰ ہے. تو ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ ظہور صغریٰ ہو چکا ہے، ظہور کبریٰ ہونا باقی ہے. تو اس لحاظ سے دیکھیں کہ ہم کتنے نزدیک ہو گئے، یہ نظریہ کتنا حقیقت کے قریب ہے، انسان کو کتنا نشاط، اطمینان، کام کرنے کی لگن، آرزوئیں، امنگیں، جذبات، حوصلے، ہمتیں، کس قدر انسان کے اندر یہ نظریہ مہدویت جو ہے وہ ایجاد کرتا ہے. تو الحمدللہ ہم اس نظریے کے حامی ہیں، لہذا کسی بھی صورت میں، ان حالات میں اس نظریے پر ایمان رکھنے والے نہ کبھی مایوس ہوتے ہیں، نہ کبھی دل برداشتہ ہوتے ہیں، نہ کبھی ہمت ہارتے ہیں، بلکہ مسلسل جد و جہد اپنی کیا کرتے ہیں، جاری رکھتے ہیں. اور یہی کام ہمیں کرنا ہے، علماء کا یہی کام ہے، ایک تو ہم لوگوں کو مایوس نہ ہونے دیں، اور اس نظریے پر جو ایمان ہے اس پر ان کو ہم زیادہ سے زیادہ مستحکم کریں. اپنے ایک فرمان میں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ افسوس ہوتا ہے اپنے بعض شیعوں پہ، یعنی جو جہلاء شیعہ ہے، اتنی تکلیف ہمیں دشمنوں سے نہیں پہنچتی جتنے اپنے جاہل شیعوں سے پہنچتی، جن کا ایمان مچھر کے پر کے برابر بھی جتنا مضبوط نہیں ہوتا. اب ان کے ایمان کو کس نے مضبوط کرنا ہے؟ ہم نے، یعنی جو ہم نے طالب علمی کا لباس پہنا ہوا ہے، یہ جو لباس ہے ہم کہتے ہیں یہ امام زمان علیہ السلام کے لشکر کے سپاہیوں کا لباس ہے، یہ جو ہمارا، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کے ایمان کو مضبوط کریں. غیبت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے زیادہ مشکل جو کام ہے اور اہم ترین کام ہے کہ دین پر ثابت قدم رہنا اور دین سے متمسک رہنا. بعض روایات میں ہے کہ غیبت کے دور میں دین سے متمسک رہنا اتنا ہی سخت ہوگا جیسے ایک خار دھار جھاڑی کے ساتھ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ چمٹ جائے، کتنا مشکل ہوتا ہے، اتنا ہی دین کے ساتھ متمسک رہنا ہے. تو یہ امید پیدا کرنا لوگوں کے درمیان، اور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور کے بارے میں، ان کی ذات اقدس کے بارے میں، ان کی صفات کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دینا، خود بھی معرفت کے حصول کی دعا کرنا اور کوشش کرنا، اور لوگوں کو بھی امام زمان علیہ السلام کی معرفت دلانا. لیکن ہم جیسے ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، امام زمان علیہ السلام ہمارے اندر موجود ہے، ہمارے ہر روز کی رپورٹ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں جاتی ہے. امام زمان علیہ السلام ہمیں ایسے جانتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ بھی نہیں جانتے، جتنا زیادہ وہ ہمیں جانتے ہیں. ہر ایک پر ہمارے اوپر ان کی نگاہ ہے، نظر عنایت ہے. تو یہ ایک ہستی اتنے ہمارے قریب ہے لیکن ہم اس سے کیا ہے، دور ہے. تو یہ ہمارا کام ہے کہ لوگوں کو امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے نزدیک کریں، ان کی یاد کی محافل ہے، ان کا ذکر ہے، اور آنے بہانے سے کوئی بھی ہمیں بہانہ ملے ہم ضرور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا کیا کریں، ذکر کریں، اور اس بارے میں لوگوں کے ایمان کو مضبوط کریں. لیکن دو کام اہم ہیں جو ہمارے ذمے ہیں، جو حضور ظہور امام زمان علیہ السلام کے لیے زمینہ سازی، یعنی زمین ہموار کرنا اس سے آسان ہو جائے گا. نمبر ایک کیا ہے؟ دیکھیں، آپ اگر کوئی پیٹ بھرا انسان ہے نا, اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ہے, ٹھیک ہے, اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کے آگے جتنے بھی لذیذ اور انواع و اقسام کے کھانے آپ رکھ دیں گے ان کی بہت خوبصورت خوشبو اور لذت ہوگی, لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھائے گا. کیوں؟ اس کی اشتہا نہیں. ایک شخص نے پیٹ بھر کے پانی پیا ہوا, بے شک سادہ پانی, لیکن اس کا پیٹ بھرا ہوا ہے, اس کے سامنے لذیذ قسم کا شربت آپ رکھ دیں تو وہ اس کو بھی نہیں اٹھائے گا. کیا ہے, جب اس کی یعنی خواہش ہو, بھوک ہو, اس کو پیاس ہو, تو پھر وہ ان چیزوں کی طرف جو ہے وہ ہاتھ بڑھائے گا. بعین اسی طرح سے ہے, جب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے عادلانہ نظام اور ان کے عدل و انصاف کی حکومت کی خواہش لوگوں کے اندر پیدا ہوگی, وہ اس ضرورت کو محسوس کریں گے تو امام کا ظہور ہوگا. ویلہ اگر لوگوں کے اندر خواہش ہی نہیں ہے تو پھر غیبت میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی, کیونکہ اس وقت بھی جو لوگ تھے وہ امام کی حکومت کے لیے تیار نہیں تھی, ان کی خواہش نہیں تھی. تو ایک کام جو ہم نے کرنا ہے, اور وہ کب خواہش پیدا ہوگی, جب لوگ دنیا کے ان ظالمانہ نظاموں سے متنفر ہوں گے اور سمجھیں گے کہ یہ ہمارے مسئلے کا حل نہیں ہے. جب تک لوگ ان سے امیدیں وابستہ کیے رکھیں گے کہ یہ ہمارے مسائل کا حل ہے, یہ ہمارے حقوق دلائیں گے, یہ ہمیں آزادی دلائیں گے, اس وقت تک امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوگا. ہمارا جو کام ہے, دیکھیں علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام ظالمانہ جتنے بھی دنیا پر حاکم نظام ہے ان کی نقائص, ان کی خامیوں کو اجاگر کریں اور ان ظالمانہ نظاموں کے خلاف عوام کے اندر نفرت پیدا کریں, اور وہ تاکہ ان نظاموں سے مایوس ہوں اور پھر اس عالمی نظام عدالت کی خواہش کریں کہ خدایا وہ نظام. تو پھر امام زمان علیہ السلام جو ہے حضور, جب لوگ ذہنی طور پر کیا ہوں گے, آمادہ ہوں گے, اگر انہی ظالموں سے ہی چمٹے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ امام کا پھر ظہور نہیں ہوگا. ایک بات ہے یعنی ظلم اور ظالم کے خلاف, ظالم نظاموں کے خلاف نفرت, ہم خود بھی ان سے متنفر ہوں اور یہ سمجھیں کہ یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے. اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ جیسے پہلے بات ہوئی کہ جو غیبت کا سبب ہے نا, بعض اسباب ہیں, وہی ظہور کا سبب بھی ہوں گے. غیبت امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک سبب کیا ہے؟ لوگوں کی عدم آمادگی. اس زمانے میں لوگ آمادہ نہیں تھے, یا اتنی تعداد میں لوگ نہیں تھے جو امام کا ساتھ دیتے, لہذا امام کو کیا ہے, پردہ غیبت میں جانا پڑا اور منتظر ہیں کہ اتنی تعداد میں لوگ آمادہ ہو جائیں جو امام کا ساتھ دیں گے, پھر امام کیا ہے ظہور فرمائیں. ٹھیک ہے, تو غیبت کا سبب افراد کی عدم آمادگی ہے, ظہور کا سبب افراد کی آمادگی ہے کہ اتنی تعداد میں لوگ آمادہ اور تیار ہو جائیں تو پھر امام علیہ السلام ظہور کریں گے. یہ اب کام کس کا ہے؟ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. اس افراد کی تیاری میں یہ علماء کرام کا کام اور ذمہ داری ہے کہ ہم افراد سازی کریں امام زمان علیہ السلام کے لشکر کے لیے, ان کے سپاہیوں کے لیے, ان کے ساتھ دینے والوں کے لیے. ہم کیا کریں؟ لوگوں کو آمادہ کریں. اور وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں جو صفات ہیں اصحاب امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی, جو صفات ہیں انصار امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی, جن کے بارے میں کہا ہے کہ رات کو وہ شب زندہ دار ہوں گے اور دن کو یعنی شیروں کی طرح اپنی کچاروں سے نکلیں گے. دن میں سخت جد و جہد کرنے والے, اور راتوں کو کیا ہے, اللہ سے راز و نیاز کرنے والے اور گڑگڑانے والے. اور بھی بہت ساری ان کی صفات احادیث میں کیا ہیں, موجود ہیں. تو پہلے ہم خود اس کے لیے تیار ہوں, اور سب سے بنیادی ترین جو صفت ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے گناہوں سے, آلودگیوں سے, اپنے نفس کی اصلاح ہے, اپنا تزکیہ ہے. یہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے لیے افراد کی تیاری کا ایک بنیادی نصاب اور ایک بنیادی ذمہ داری ہے. ہم خود بھی اس سلسلے میں اپنے آپ کو بھی تیار کریں, اور ساتھ یہ ہے کہ لوگوں کو بھی تیار کریں. اور جو کام آپ کر رہے ہیں الحمدللہ, اپنی مساجد میں, اپنی مام بھر گاؤں میں یہ کام آپ کر رہے ہیں, لوگوں کو یعنی ان کی اصلاح، ان کو دین کا پیغام دینا، ان کی اخلاقی تربیت ہے، وہ لوگ آپ کر رہے ہیں، لیکن اس کو زیادہ شد و مد کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ کہ ہم نے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے افراد کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے ہم کیا کریں، کام کریں، یہ ہماری بنیادی ترین ذمہ داری ہے. اور وہ حدیث میں ہے، اور علماء بھی یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ اہم نہیں ہے کہ ہم امام کی زیارت کریں، اہم یہ ہے کہ امام ہم پر نظر عنایت کرے، وہ ہم سے راضی ہوں. اور یہ بھی اہم نہیں ہے کہ ہم یعنی اس وقت تک زندہ رہیں جب امام ظہور فرمائے یا اس سے پہلے مر جائے، بلکہ اگر ہم ان کی غیبت کے دور میں بھی ان کے ظہور کے لیے ہم کام کرتے رہے اور اپنے آپ کے اندر وہ صفات پیدا کر لیں، تو پھر جب ہم مر بھی جائیں امام کو ظہور ہوگا. روایات میں ہے کہ فرشتہ اس مومن کے سرانے آئے گا اور اسے کہے گا اے بندہ خدا اٹھ، جس کا تجھے انتظار تھا اس کا ظہور ہو چکا ہے. ٹھیک ہے، اب اگر تم چاہو تو قبر سے اٹھ کے اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، اگر چاہو تو سوتے رہو، تو اس کی پھر مومن کی کیا ہوگی، مرضی ہوگی. ٹھیک ہے نا، اور وہ دعا دعائے عہد میں بھی ہے نا کہ اے اللہ اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو تم میرے قبر سے اٹھانا. ٹھیک ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگارا ہم سب کو، ان علماء کرام کو، اپنے ولی کے ظہور کی آمادگی کے لیے جو ہماری فرائض و ذمہ داری ہیں ان میں تو ہمیں موفق ہو وید فرما، ہماری ہدایت فرما، رہنمائی فرما، ہمیں قوت عمل عطا فرما، جذبے ہمت حوصلے اور بصیرت عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.